میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن بجل ہاں کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجل ہاں کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل نہیں, ختم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, نہیں ختم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا جی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا جی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. یہ خطاب حضرت مولانا شاہ احرار الحق صاحب رحمہ اللہ کا حفاظ کرام سے ہے. حفاظ کرام سے ہے لیکن والدین کے لیے بھی غور سے سننے کی نصیحت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے, اس کی حفاظت کے لیے نظم تراویح میں فرمایا گیا ہے. جو لوگ سننے کی خواہش کرتے ہیں اور انتظام خورد و نوش کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام خاص خیال کرنا چاہیے, ورنہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم اہتمام کر کے سناتے اور خورد و نوش کا تحمل کرتے, جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی کھانے پینے کا. لہذا خورد و نوش میں خلاف عادت اور مزاج کوئی بات ہو تو صبر و تحمل اور حسن ظن سے کام لیں اور خفیہ طور پر ادارے کو مطلع کر دیں, دوسروں سے تذکرہ نہ کریں. اوقات کی پابندی رکھیں اور فکر رکھیں, دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اوقات جماعت اور تراویح کی خاص پابندی کریں تاکہ دوسروں کو انتظار نہ کرنا پڑے. قرآن پاک سنانے میں حروف کی صفائی کا خاص لحاظ رکھیں. قواعد اخفاء اور اظہار کا اہتمام کریں. 10 منٹ سے زیادہ وقت تفریح میں یا اخبار بینی اور عوام سے باتوں میں صرف نہ کریں, اس کا اکثر برا اثر پڑتا ہے. یہ رمضان شریف کا زمانہ تقوی میں کمال حاصل کرنا ہے. تلاوت میں خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں. وضو کی سنت, نماز اعتدال سے رکوع اور سجود سے ٹھیک پڑھنے کا اہتمام خاص کریں. اگر امام اوقات نماز کا کوئی اور ہو اور تو تکبیر اولی سے نماز کی فکر رکھیے, اور اگر چراغاں اور جھنڈی کا نظم کرنا چاہیں تو منع کر دیں, اور اگر ایسا نہ کریں تو ختم نہ کریں, چلے آوے, یعنی تراویح ایسی جگہ نہ پڑھائیں جہاں یہ جھنڈیاں اور چراغاں کا اہتمام ہوتا. تحفہ یا ہدیہ دیں تو ہرگز نہ لیں, کہہ دیں کہ میں معذور ہوں, اس میں آپ کی بھی عزت ہے, نیز غلط رسم کی اصلاح بھی ہے جس کا بڑا اجر ہے. اس تحریر کو روزانہ کسی وقت دیکھ لیا کریں, بلکہ صبح کو اول وقت اس کو دیکھ لیا کریں. آگے ہیں اغلاط النکاح. اغلاط النکاح یعنی نکاح کی اصلاح طلب رسمیں, یہ بھی حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اما بعد, یہ دین کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مباح یا مستحب کام میں جب کوئی غیر مشروع یعنی غیر خلاف شریعت یا ناجائز کام مل جاتا ہے تو وہ مباح مستحب کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. چونکہ آج کل نکاح کے سلسلے میں بہت سے امور بظاہر جائز اور بہتر معلوم ہوتے ہیں, ان میں غیر مشروع یعنی خلاف شرع امور مل گئے ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی وجہ سے لوگ علماء ربانی سے بسا اوقات الجھنے لگتے ہیں. چند قابل اصلاح امور جن کا تعلق لڑکے اور لڑکی والوں سے ہے ان کو نمونے کے طور پر منتخب کر کے جمع کر دیا گیا ہے. تفصیل جس کو دیکھنی ہو وہ اصلاح الرسوم میں ملاحظہ کریں, جو نہایت مستند اور جامع اور بے نظیر کتاب ہے. اب نکاح کی ان رسموں کا جن کی اصلاح ضروری ہے اور جن کا تعلق لڑکے والوں سے ہے وہ ذکر کی جا رہی ہیں. بری لے جانا, زیادہ تعداد میں بنا پر رواج اتنے اشخاص کو لے جانا جس کو عرف میں بارات سمجھا جائے. مدعو شدہ سے زیادہ اشخاص لے جانا, جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے ان سے زیادہ اپنی مرضی سے لوگ لے جانا تو اس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور مومن کو اذیت دینا تکلیف پہنچانا حرام ہے. اور زیادہ لوگ جو برات کے خلاف برات بن جائے جس سے, تو اتنے لوگ بھی لے کے جانا نہیں چاہیے لڑکے والوں کو. الحمدللہ ہمارے احباب میں بھی اور بھی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ آج بھی سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں, سنت کے مطابق شادی بیاہ کے تمام کام کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے بیٹے کا بھی حال میں نکاح ہوا, الحمدللہ مسجد میں نکاح ہوا, سنت کے مطابق ہوا, اور جمعہ کا دن تھا, عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوا, یہ بھی سنت ہے. اور کسی قسم کی تصویر کشی، صحرا اور کوئی قسم کی جو ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں دیکھی گئی. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ بچی کی رخصتی میں بھی کوئی بارات نہیں جائے گی لڑکی والوں کو، لڑکی کو لینے کے لیے نہیں گئے بلکہ لڑکی والوں نے خود اپنی بچی کو پہنچانے کا وعدہ کیا کہ ہم اپنی بچی کو خود پہنچا دیں گے. تو اس طرح سے بھی نکاح ہوتے ہیں، سیدھے بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، کوئی ہو ہا کوئی شور شرابا شور شغب نہیں ہوا. لڑکی کے لیے ہدیہ پارچہ جات وغیرہ بطور نمائش بھیجنا اور بھیجنے کو ضروری سمجھنا، دکھلاوے کے لیے بہت سامان اکٹھا کر کے لڑکی کے لیے بھیجنا، سہرا یا بدھی کا برتنا، نامحرم اشخاص کا اذان کے وقت جانا اور اس کو اپنا حق سمجھنا، اذن کے وقت نامحرم اشخاص کا اذن کے وقت، یعنی جب لڑکی سے اجازت لیتے ہیں شادی کی نکاح کی تو اس وقت نامحرم لوگ بھی چلے جاتے ہیں، بہت بہودگی اور بے حیائی کی بات ہے. جو خاص بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اور لڑکی کے محرم ہوں ان میں سے لوگوں کو جانا چاہیے. نامحرم اشخاص کا لڑکی کا منہ دیکھنا اور دکھانا، یہ بھی بہت بےہودہ رسم، بہت ہی بے حیائی کی بات ہے کہ نامحرم لوگ، ابھی دولہا بھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن دوسرے نامحرم لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. ناچ گانا یا باجا ہونا، نیوتا وصول کرنا، مہر کے معاملے کو پہلے سے نہ صاف کرنا، یعنی مجہول رکھنا، کچھ پتہ نہیں، مقرر نہیں کیا، طے نہیں کیا، اور اس کو عیب سمجھنا، اور بروقت نکاح نزاع اور تکرار کرنا. نکاح کے وقت جو ہے بعض اوقات جھگڑا پڑ جاتا ہے، پہلے سے طے کرنا چاہیے مہر کی رقم کو. دعوت ولیمہ ریا اور تفاخر کے ساتھ کرنا، دکھلاوے کے لیے بڑی بڑی دعوت کا اہتمام اور اس میں آرائش اور نمائش کا انتظام کرنا، اس کی سجاوٹ کرنا اور چھوٹی چھوٹی بتیاں لگا کر اس میں سجاوٹ کرنا، یہ سب ناجائز ہے اور ایسا ولیمہ بہت برا ولیمہ ہوتا ہے جو دکھلانے کے لیے کیا جائے. یہ ولیمہ صرف سنت کی نیت سے کرنا چاہیے، اور اگر چند لوگ بھی ان کو بھی بلا کے کھلا دیا تو وہ بھی ولیمہ ہو جاتا ہے، تین آدمی کو بھی ولیمہ ہو جاتا ہے. لڑکی والوں سے اپنے ملازمین وغیرہ کا انعام طلب کرنا بعنوان حق الخدمت، کسی بھی وجہ سے زبردستی کسی مومن کا مال لینا، اس سے زبردستی کرنا بالکل حرام ہے. تو بعض جگہ یہ رواج ہے اکثر جگہ کہ لڑکی والے یا لڑکے والے اس قسم کے بےہودہ کام کرتے ہیں کہ زبردستی رقم وصول کرتے ہیں، کبھی دولہا کو روک لیا اور اس کے ساتھیوں سے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں، کبھی لڑکی والوں کی گاڑی کو روک دیا اس سے پیسے لے رہے ہیں، بہت بےہودگی اور بے حیائی کے کام ہیں. دین مہر کو قابل اہتمام خیال نہ کرنا اور اس کی ادائیگی میں غفلت برتنا، یعنی کہ مہر کی ادائیگی میں غفلت برتنا، اس کو بہت اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. اگر فوری ادا کرنے والا ہے تو فوری ادا کرنا چاہیے، اور اگر لڑکی اس کا مطالبہ کرے عندت طلب ہے تو اس وقت اس کو دینا چاہیے. غرض یہ کہ اس مہر کو دینے میں غفلت نہ برتے. ایسے معاملات قصدن کرنا جس سے لڑکی والوں کی سبکی یا ان کو پریشانی یا اپنا نام اور شہرہ ہو. ستاتے ہیں نخصتی کے دن، ستاتے ہیں دولہا کو دلہن کو، اور کبھی جوتا چھپا دیا، کبھی کچھ کر دیا، اس قسم کی خرافات، اور اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمارا شہرہ ہو کہ ہم نے ایسے ایسے ستایا ان کو. بہت بری بات ہے، گناہ کے گناہ ہیں. تقریب کی وجہ سے فرائض اور واجبات شرعیہ میں سستی یا لاپرواہی برتنا، تقاریب کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرائض واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے خلاف شرع کام اور بھی ہو رہے ہیں، پٹاخے، آتش بازی، موویاں. اب تو گناہوں کی ایک فہرست ہے جو نکاح کی رسموں میں داخل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، نہ ہم کریں یہ اور نہ ایسی تقاریب میں ہم جائیں جہاں یہ گناہ ہوتے ہوں. دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہم بھی ایسا کام نہ کریں گناہ ہے، اور ایسی جگہ ہم شرکت بھی نہ کریں جہاں یہ گناہ کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. ہمارے مرشد رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ ضیعت کا مطلب پیشہ اور صناعت ہے, اور باغ اور کھیتی اور گاؤں مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور اہتمام نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے یہ شعر لکھا ہے, غلط مال و جہست زرع و تجارت, جو دل با خدا ایست خلوت نشینی. ترجمہ, اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور با خدا ہے, اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے مضر نہیں ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان ہے. سب سے پہلے قیام کی سنتیں ہیں. قیام میں 11 سنتیں ہیں. نمبر 1, تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا, یعنی سر کو پست نہ کرنا, سر کو نہ جھکانا. نمبر 2, دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا, یعنی پیروں کو بالکل سیدھا رکھے, انگلی اور ایڑی کے درمیان ایک ہی جیسا فاصلہ ہو, تو اس طرح پیر بھی سیدھے قبلے کی طرف رہیں گے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے گا. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے, لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے, یعنی قریب قریب ایک ہی بات ہوتی ہے. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا. اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو امام جب اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی کہے. اگر مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی, اللہ اکبر کہنے سے جو شروع میں نماز کی تکبیر ہوتی ہے شروع کرنے والی, اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اگر اس سے پہلے مقتدی کی یہ اللہ اکبر پہلے کہہ دیا مقتدی نے تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا, ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا, یعنی جب ہاتھ اٹھائے ہوں تو ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھے, نہ زیادہ کھلی ہو اور نہ زیادہ بند. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا, چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا, درمیانی تینوں انگلیوں کو کلائی پر رکھنا, یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے, اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. جب اس طرح مذکورہ طریقے سے ہم ہاتھ باندھیں گے اور دونوں ہاتھوں کو پھر نیچے کی طرف لے جائیں گے تو جہاں پر یہ ہاتھ رک جائیں گے وہ ناف کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے, وہیں پر ہاتھ باندھنا اہل احناف کے نزدیک سنت ہے. ثنا پڑھنا, 11ویں سنت یہ ہے کہ ثنا پڑھنا. اور یہ بتلاتا رہتا ہوں کہ یہ نماز کی جو سنتیں یہاں پر مذکور ہیں یہ سب مردوں کی نماز سنت کے مطابق ہیں, عورتوں کے لیے کچھ فرق ہے وہ آگے آئے گا. اور اس کے علاوہ خواتین کی نماز جو رسالہ ہے حضرت مفتی عبدالرؤف سکاوی صاحب دامت برکاتہم کا, اس میں دیکھ لیا جائے. فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے گھر میں گیا تو اول مردوں نے گروہ گروہ ہو کر نماز پڑھی, پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا، پھر دفن میں کلام ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی روح اسی جگہ قبض کرتے ہیں جہاں وہ انبیاء دفن ہونا پسند کرتے ہیں، آپ کو اس جگہ دفن کرو جہاں آپ کا بستر مبارک تھا۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر نبی کا مدفن ان کا محل وفات ہی ہو، بلکہ صرف محل وفات میں دفن کا محبوب ہونا ثابت ہوتا ہے اور لوگ اپنے ارادے سے یا کسی عارض کی وجہ سے دوسری جگہ دفن کر دیں تو وہ اور بات ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔